हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
हालात बुरे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 15, पेज नंबर 140 से। कानून के मोतबर होने के बाब में इन मुहक्किकीन ने मंदरजा ज़ैल तीन अहम नज़रियात कायम किए हैं। अलिफ, नज़रिया अदालत। बाज़ मुहक्किकीन ने कानून के मोतबर होने में अदालत को मयार करार दिया है कि अगर कोई कानून अदालत और अवामुन्नास के हकूक़ की रियायत की बुनियाद पर बनाया जाएगा तो वो मोतबर होगा और अवामुन्नास पर इसकी अतात करना वाजिब होगी। लेकिन अगर कानून अदल की बुनियाद पर ना बनाया गया हो बल्कि गैर आदिलाना तौर पर बनाया गया हो तो वो कानून मोतबर नहीं है। बे, माशरे की ज़रूरतों को पूरा करना। कानून के मोतबर होने में दूसरा नज़रिया ये है कि वो कानून मोतबर है कि जो माशरे की ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि माशरे के अफराद इज्तिमाई ज़िंदगी से सरोकार रखते हैं जिनमें इनकी मखसूस ज़रूरतें होती हैं और इनमें इनका कोई फ़र्दी और ज़ाती पहलू नहीं होता है। अगरचे तमाम लोगों को इन ज़रूरतों का सामना करना होता है लेकिन असल में वो लोग इज्तिमाई हैं और इज्तिमाई ज़िंदगी की शर्तों का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अमूमी नज़ाफ़त की रियायत करना माशरे की एक अहम ज़रूरत है। अगरचे हर शख्स अगर वो चाहे तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी और घर की चार दीवारी के अंदर रह कर इसकी रियायत कर सकता है, लेकिन अमूमी नज़ाफ़त की रियायत करने की खातिर हर शख्स को इसकी रियायत करने पर आमादा करना एक मुश्किल काम है। और इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि फ़र्द के अमली इकदाम से बालातर कोई इदारा या कानून मौजूद हो जो अमूमी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मिसाल के तौर पर अगर माशरे में वबा और ताउन जैसी ख़तरनाक बीमारियां फैल जाएं, तो इन बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए फ़र्दी इकदामात सूदमंद साबित नहीं हो सकते, बल्कि इस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी कि हुकूमती पैमाने पर किसी इदारे की तरफ से बीमारी पर कंट्रोल करने और अमूमी नज़ाफ़त को ईजाद करने के लिए वैक्सीन या सुई वगैरह लगाई जाएं। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी यह है कि वो कवानीन वज़ा कर के अगरचा वो मौसम के लिहाज ही से क्यों ना हो, लोगों को इस बात का पाबंद बना दें कि फ़लाँ मुद्दत तक सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि कानून से हमारी मुराद आम मायने हैं जो तमाम लाजिमुल इजरा, दस्तूरुल अमल और आइन नामा वगैरह को भी शामिल होता है। कारायन किराम, आपने मुलाहिजा किया, चूँकि अमूमी नज़ाफ़त माशरे की ज़रूरत है और इसकी रियायत करना एक इज्तमाई ज़रूरत है, लिहाजा इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ ख़ास कवानीन बनाए गए हैं और सब पर इन कवानीन की रियायत करना ज़रूरी होता है। इसी तरह अपने मकाम व महल ज़िंदगी के अच्छे और सालिम रखने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ इदारे मुअय्यन किए गए हैं जो इन ज़रूरतों को पूरा करने का इकदाम करते हैं, और अवामुन्नास पर भी इन इदारों की तरफ से सादर होने वाले कवानीन और दस्तूरुल अमल की पैरवी करना लाजिम होता है। नतीजे के तौर पर हुकूमत की तरफ से भी इदारे मुअय्यन किए गए हैं, जैसे तालीमी इदारे, नज़ाफ़त और मुआलजे के इदारे, वजारत खाने और इनके दस्तूरुल अमल जो माशरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इसी बिना पर इनको शरई हैसियत है, लिहाजा इनके दस्तूरात के मुताबिक हर फर्द पर अमल करना वाजिब है। जीम, अवामुन्नास क्या चाहती है। بعض محققین قانون کے معتبر ہونے کا معیار و املاک عوام الناس کو خواہش سمجھتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق قانون معاشرے کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی عوام الناس کوئی چیز حکومت اور قانون بنانے والے ادارے سے طلب کرے تو حکومت کی پارلیمنٹ میں عوام الناس کے نمائندے عوام الناس کی خواہش کے مطابق قانون بنائیں، اور چونکہ جب قانون لوگوں کی خواہش کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے تو پھر عوام الناس کا بھی فریضہ یہ ہے کہ اس کی پیروی اور اس کی حفاظت کرے اور اس سلسلے میں بھرپور کوشش کرے۔ در حقیقت عوام الناس کی عینی خواہش کا متحقق ہونا پارلیمنٹ کے ممبروں کا منتخب کرنا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کی خواہش کے مطابق قوانین بنائیں۔ اس بنا پر اگر عوام الناس کے منتخب کیے ہوئے نمائندے قانون بنانے کا حق نہ رکھتے ہوں تو عوام الناس کی طرف سے ان کا منتخب کرنا بے فائدہ اور بے سود ہوگا، اور اگر ان کو حق قانون بنانے کا حق ہو لیکن ان کی جانب سے وہ قانون لازم الاجرا نہ ہو تو قانون گزاری ایک عبث امر ہوگا۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ قانون کے اعتبار کے سلسلے میں حقوق و سیاست کے فلسفہ کے نظریات کا خلاصہ تھا، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے قانون کے معتبر ہونے کا معیار خداوند عالم کی طلب اور مرضی جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس چیز کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے وہی قانون شمار کیا جائے گا اور اسی کو معتبر سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ آخری نظریہ وہ لوگ مانتے ہیں جو خداوند عالم کو قبول کرتے ہیں۔ ہم مندرجہ بالا نظریوں کی تفصیلی طور پر تحقیق و تنقید اور تجزیہ و تحلیل کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں، اور صرف اسی تحقیق اور تنقید پر اکتفا کرتے ہیں جو عام افراد کی فہم و درک کے مناسب ہے۔ نمبر 3، پہلے نظریے پر اعتراض۔ پہلے نظریے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قانون کے معتبر ہونے میں عدالت کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ پیش آتا ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے محققین نے بھی بیان کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عدالت کیا ہے اور عدالت کیسے متحقق ہوتی ہے۔ درحالانکہ عدالت کا مفہوم سب کے لیے واضح ہے، پھر بھی سیاسی اور حقوقی نظریہ بیان کرنے والوں کے لیے یہ سوال اتنا وسیع ہو گیا اور ان کو اس بھنور میں پھنسا دیا، لیکن یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے عدالت کا مطلب مختلف نکالا ہے۔ اگر تمام لوگ معاشرے کے مال و دولت سے برابر استفادہ کریں تو عدالت قائم ہوگی یا نہیں؟ یعنی اگر ایک سیاسی نظام ان تمام مقدمات و وسائل کو فراہم کر دے کہ تمام افراد گھر، لباس اور سواری وغیرہ کے اعتبار سے بالکل مساوی طور پر استفادہ کریں تو عدالت برقرار ہے، ورنہ ظلم ہے۔ اس طرح کی چیزیں مکتب مارکسزم سیاست و معاش کا مسلک میں وقوع پذیر ہوئیں، اور آخر کار کمیونزم کا نظریہ پیدا ہوا، اور اس نظریے کو بیان کرنے والوں نے یہ اعلان کیے کہ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں کوئی طبقہ بندی نہ ہو، اور اس معاشرے کا ہر فرد اپنی طاقت و قدرت کے لحاظ سے کام کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ کرے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان چیزوں کو عمل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مندرجہ بالا نظریے کی طرف ہونے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی مشکلات میں سے عدالت کے مقابلے میں آزادی آ گئی تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے نظریے کا پھر سے بغور مطالعہ کیا اور کچھ تنزل کرتے ہوئے اپنے اعلانات میں سوشلسٹی یعنی عمومی سہولتیں حکومت کو اپنایا، جبکہ وہ کمیونزم حکومت کا ایک نمونے کے طور پر بیان کر رہے تھے۔ جس وقت مارکسزم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی اکثریت پر، خاص طور پر مزدوروں اور کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے اس بے عدالتی اور ظلم سے منع کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو وہ امور انجام دینے چاہیے کہ حقوق کے اعتبار سے تمام افراد یکساں استفادہ کریں، یعنی معاشرے میں کوئی طبقہ بندی نہ ہو اور سب کے درمیان بطور کامل مساوات ہو، سب ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل ہوں اور سب کے لیے زمین جنت کی مانند ہو۔ ادھر بعد مسلمانوں نے اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا اور کہا توحید کے اعتبار سے سب لوگ ایک ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت کا مطلب یہی ہے کہ تمام افراد ایک جیسے اور برابر ہوں۔ اس کے مقابلے میں بعض محققین کا عقیدہ یہ ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اپنی محنت و زحمت کے مطابق معاشرے سے استفادہ کرے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو اس کی محنت کے مطابق مزدوری ملنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کاہلی اور سستی کرے اور کوئی کام انجام نہ دے تو اس کو دوسروں کی زحمت کے برابر استفادہ نہیں کرنا چاہیے، اور اجتماعی منفعتوں کو اس کے حوالے نہ کیا جائے اس بہانے سے کہ عدالت ایجاد ہو سکے، اور جب عدالت ایجاد ہو جائے گی تو افراد کا کام انجام دیں گے، وہ اپنے کام کی مزدوری حاصل کر لیں گے۔ اب اگر کوئی اپنی محنت و کوشش سے زیادہ کام کرے اور اس کو اس کام کا کوئی نتیجہ نہ ملے تو اس کے حق میں ظلم ہوگا۔ نمبر 4، اسلامی قوانین کی برتری۔ بغیر کسی شک و شبہ کے عدالت کی دونوں مندرجہ بالا تفسیریں کہ جن کو نمونے کے طور پر بیان کیا گیا، مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف اور مقام عمل میں نہ ہم آہنگ ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ احکام عقائد اسلامی اور مسائل توحید سے سازگاری نہیں رکھتے۔ نمونے کے طور پر ہمارے دین اسلام میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو خود ہمارے عقیدے کے مطابق معاشرے کے لیے بہترین اور سب سے زیادہ مفید ہیں اور مسلمان عدالت کے مطابق ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے افراد ان کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان کو عادلانہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے مقامات پر میراث کے مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، اگرچہ بعض مقامات میں ان دونوں کی میراث بھی مساوی اور برابر ہے، اور اس فرق کی نص صریح قرآن مجید کی آیت ہے، ترجمہ: مرد کو عورت کے حصے کا دگنا ملے گا، سورہ نساء آیت نمبر 176۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو افراد اسلام کے نظریات اور اعتقادی اصول کی معرفت نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قانون کو ظالمانہ قانون سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے نظریے کے مطابق خداوند عالم مرد و عورت کے درمیان تبعیض کا قائل ہے۔ دوسری طرف یہ کہ گھریلو مشترک زندگی میں اسلام نے مرد کو اس بات کا مکلف قرار دیا ہے کہ وہ مشترک زندگی کے تمام مخارج، خواہ وہ عورت کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا لباس ہو یا گھر، سب کچھ مرد کو ہی پورا کرنا ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام درآمد کو بینک میں جمع کر دے اور اس کی میراث اور اس کی درآمد کا خود اسی سے متعلق ہو، اور اس پر اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا لازم نہیں ہے، اور اس کو اپنے گھر کے تمام خدمات جیسے لباس دھونا، کھانا بنانا، یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری لینے کا بھی حق ہے۔ البتہ جو افراد نزدیک سے اسلام کو نہیں جانتے، جب وہ اس طرح کے احکام کو دیکھتے ہیں، اگر انصاف سے کام بھی لیں تو یہی کہتے ہیں کہ انصاف نے عادلانہ قانون نہیں بنائے ہیں۔ ان تہمتوں کو دور کرنے اور اسلام کے احکامات کی مناسب وضاحت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کے قوانین عادلانہ ہیں یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم عدالت کے کیا معنی کرتے ہیں، کیونکہ اگر عدالت کے معنی مساوات ہے تو تمام قوانین غیر عادلانہ ہیں، اس لیے کہ ان میں مساوات کی رعایت نہیں کی گئی ہے، اور اگر عدالت کے کوئی اور معنی ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا معنی ہیں۔ البتہ عدالت کی ماہیت اور کیفیت کی معرفت حاصل کرنا اور عدالت کا متحقق کرنا آسان کام نہیں ہے، اسی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفہ حضرات نے عدالت کے بارے میں بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں، اور ان میں سے بعض نے عدالت اور آزادی کے درمیان رابطے کی تحقیق کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم قانون کے معتبر ہونے کا ملاک و معیار عدالت کو قرار دیں تو ہماری مشکل رفع نہیں ہوگی، اور ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ عدالت سے کون سے معنی مراد ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے لحاظ سے عدالت کے معنی اور تفسیر کرتا ہے، اور اسی بنا پر قانون کو عادلانہ اور معتبر سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان عدالت کی اپنی تفسیر کے بنا پر اس قانون کو غیر عادلانہ اور غیر معتبر سمجھتا ہے۔ نمبر 5، دوسرا نظریہ عملی نہیں ہے۔ قانون کے معتبر ہونے کا دوسرا معیار یہ تھا کہ اس سے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، البتہ یہ معیار کسی حد تک قابل قبول ہے، چونکہ تمام افراد کم و بیش اجتماعی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، خاص طور سے جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم سے پہلے جس معاشرے میں ہمارے آباء اجداد زندگی بسر کرتے تھے، یقیناً ایسا قانون اور حاکم موجود تھا جو ضرورتوں کو درک کرے اور اس کو یہ معلوم تھا کہ کس طرح معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معاشرے کی ضرورتوں کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہی امر قانون کو منظم کرنے میں فرق کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر کو خوبصورت اور اچھا بنانا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا ایک عام ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ضرور پورا ہونا چاہیے، لیکن اس کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ تو کیا گھر کے ہر فرد پر کچھ خاص رقم رکھی جائے اور اس کو جمع کیا جائے؟ یعنی گھر کے ہر فرد کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ وہ شہر کی نظافت اور اس کو صاف و ستھرا رکھنے کی بابت کچھ رقم ادا کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شہر کے جاری مخارج کو عمومی سرمایہ سے پورا کیا جائے، یعنی وہی سرمایہ جو عام طور سے مالی ٹیکس کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے، اور اکثر وہ سرمایہ مالدار لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے، اور جو غریب لوگ شہر کے پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے مکانات نامناسب ہوتے ہیں تو وہ اس ٹیکس کے ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حکومت اس چیز کی پابند ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں جیسے تیل، لوہا وغیرہ، ان کو فروخت کر کے ان کی وصول کی گئی رقم سے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ان تمام باتوں کے باوجود قانون کے معتبر ہونے کا معیار معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا بیان کیا گیا ہے، اور مندرجہ بالا نظریات میں سے ہر ایک نظریہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو ان میں سے کس نظریے کو عملی جامہ پہنایا جائے اور معتبر قانون کے عنوان سے پیش نظر رکھا جائے، اور عوام الناس کون سے قانون کو سب سے زیادہ صحیح اور عادلانہ سمجھتے ہیں؟ لہٰذا صرف یہ معیار بھی قانون کو معتبر مشخص کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 6، تیسرے نظریے کی کمی اور اسلامی لحاظ سے ضرورتوں کی وسعت۔ تیسرے ملاک کے اعتبار سے صرف وہی چیزیں جس کو عوام الناس معتبر سمجھتی ہے اور جس کو وہ طلب کرتے ہیں وہ ایک قانون کی صورت میں جاری ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا معیار یہ ہے کہ تمام لوگ 100% کسی ایک ہی چیز کو طلب کریں؟ اور یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ تمام لوگ کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، اور شاید لاکھوں قوانین میں سے کوئی ایک قانون بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی تمام افراد نے 100% موافقت کی ہو، اور ایک قانون چاہے عام طور پر لوگوں کے من پسند ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی کم سے کم 1-2% افراد اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ اس بنا پر مخالفت کرنے والوں کے لیے قانون کے معتبر ہونے کا ملاک کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ عوام الناس چاہتے ہیں وہ عدالت کی میزان پر پوری نہ ہو تو کیا وہ قانون معتبر نہیں ہے؟ اس طرح اگر عوام الناس کا مطالبہ دوسرے معیار سے اختلاف رکھتا ہو، یعنی عوام الناس کے مطالبہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ضرورتوں میں شامل نہ ہو، تو کیا وہ پھر اعتبار رکھتا ہے؟ اگر کسی قانون میں یہ لازم کیا جا رہا ہو کہ عوام الناس سے کچھ رقم وصول کی جائے تو شاید اکثر افراد اس کی مخالفت کریں، چونکہ جب نئے ٹیکس مقرر کیے جاتے ہیں تو عوام الناس اس کو زبردستی قبول کرتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے مانتے ہیں۔ معمولی طور پر کسی بھی جگہ بھی قانون مالیات کو عام طور پر خوشی سے قبول نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ طے ہے کہ حکومت معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ رقم وصول کرتی ہے تو عوام الناس بڑی مشکل سے اس کو قبول کرتی ہے۔ اس صورت میں اگر لوگوں کی خواہش کے مطابق عمل کیا جائے تو معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ ایک نظریے میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ قانون کے معتبر ہونے کا معیار معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور جب لوگوں کا مطالبہ عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے منافی ہو تو کیا اس وقت معاشرے کی مصلحتوں کو مد نظر رکھا جائے یا اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے؟ بغیر کسی شک و شبے کے قانون بنانے والے اور جو لوگ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ عملی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ان موقعوں پر اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ کسی عمل میں پیش رفت نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بحث ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کے اصول کی طرف پلٹ جاتی ہے، جس کو ہم آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال اس طرح کے اعتراضات قانون کے معتبر ہونے کے معیار و ملاک پر پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ ہمارے نظریے کے مطابق سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ مصالحہ اور ضرورتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ صرف آدھی ضرورتیں بیان ہوئی ہیں، اور عام معیار یہی ہے کہ معاشرے میں انسان کی صرف یہی ضرورتیں متحقق ہونا چاہیے۔ کیا حکومت کا صرف یہی وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی صرف مادی اور دنیاوی ضرورتوں کو ہی پورا کرے، یا حکومت کے دوسرے فرائض بھی ہوتے ہیں؟ اس سے واضح الفاظ میں عرض کریں کہ ہم تمام مسلمانوں اور وہ تمام افراد جو ادیان الہی میں سے کسی ایک دین کو مانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن اور دوسرے روح۔ اور اکثر یا تمام ادیان کا نظریہ یہ ہے کہ روح بدن سے افضل و اشرف ہے اور بدن روح کا خادم ہے۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ بدن کو نظافت کی ضرورت ہے اور بدن کو بیمار ہونے سے بچانا ضروری ہے، اور اگر بدن مریض ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کی روح کو بھی نظافت کی ضرورت ہے اور بیمار ہونے سے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اگر مریض ہو جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مادی ضرورتوں کا مانوی ضرورتوں سے مقابلہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روحی اور مانوی ضرورتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ روح کی بیماری بدن کی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک اور اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انسان کی انسانیت کا امتیاز اس کی روح کی وجہ سے ہی ہے، اور اگر اس کی روح مریض ہو جائے تو وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ تمام حیوانات بھی بدن رکھتے ہیں اور اس کو سالم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی مادی اور جسمانی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ انسان سے مخصوص ہے اور جو ہر انسانیت کو اجاگر کرتا ہے وہ ہے انسانی روح۔ اب اگر انسانیت کے معیار کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو انسان کی حقیقی موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے، اور اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان آراستہ کیا گیا ہے، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال بد آراستہ کیے گئے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ مندرجہ بالا مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومت معاشرے کی مصلحتوں کو پورا کرنے کے در پہ ہے، تو کیا اس کو عوام الناس کے روحی اور مانوی امور کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا حکومت کا صرف یہی وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی صرف مادی ضرورتوں کو پورا کرے، یا مانوی مصالحہ کو پورا کرنے میں بھی حکومت کا ہی فریضہ ہے؟ نمبر 7، اسلامی انقلاب اور اس کا مانوی مصلحتوں سے برتر مقام۔ یہاں پر ایک پیچیدہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر مانوی اور مادی پیش رفت میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو دونوں میں سے کس کو مقدم کرنا چاہیے۔ اگر کسی خاص زمان و مکان میں معاشرے کی مادی پیش رفت مانوی مصلحتوں کو چھوڑ دینے کے سبب بنے، اور اگر مادی اور اقتصادی وسعت اور مانوی مصلحتوں کو پورا کرنے میں تزاحم یعنی ایک دوسرے کے روبرو ہونا پیدا ہو جائے، تو کیا حکومت مادی وسعت کو محدود کر سکتی ہے تاکہ مانوی مصلحتیں بھی محفوظ رہ جائیں؟ یا یہ کہ مانوی پیش رفت کا حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور حکومت کا وظیفہ صرف مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور مانوی مصالحہ کو پورا کرنا خود عوام الناس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہماری اجتماعی زندگی میں عملی نتیجہ رکھتا ہے، اور آج کل بڑے بڑے اخباروں اور خبروں میں شائع کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق بڑے بڑے مناظرہ اور بحثیں ہوتی ہیں۔ کچھ افراد کہتے ہیں حکومت کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سیاست اور معاش اور فرہنگ و ثقافت میں وسعت دے۔ وسعت کا مطلب وہی ہے جو عرف عام میں مشہور ہے۔ اس بنیاد پر ثقافتی وسعت کے وہ مصادق ہیں جن کو خاص طور سے ہم مانوی مصلحتوں کے لیے بیان کرتے ہیں اس سے مختلف ہیں، اور اس سے مراد قومی میراث کی حفاظت کرنا اور ورزش اور موسیقی جیسے امور میں وسعت کرنا ہے۔ बिला किसी शुबा जो अफराद दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकलाब इस्लामी के तरफदार हैं, मसालेहा मानवी की एक ख़ास अहमियत के कायल हैं। और हमारा अकीदा यह है कि इनकलाब बरपा करने का असली हदफ मानवी मसालेहा की हिफाजत करना था। अलबत्ता हमारा ये भी अकीदा है कि इस्लाम के ज़ेरे साया ही मसालेहा मादी भी पूरे होंगे। अगर कुछ ज़माना ही क्यों ना लग जाए, इन सब बातों के बावजूद हमारी कौम ने मानवी और इलाही पुख्ता एतिकाद और मानवी मसालेह की हिफाजत की खातिर अमली तौर पर ये साबित कर दिया है कि हम माशी नाकाबंदी और महंगाई और दूसरी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, इनके अजीज़ व अकारिब इस्लाम की खातिर कुर्बान हो सकते हैं, औरतें बग़ैर शौहर और बच्चे बग़ैर बाप के हो सकते हैं। जैसा कि शहीदों की वसीयत नामों से इस बात का मुसल्लम सबूत मिलता है कि इनका हदफ इस्लाम की हिफाजत और मानवी मकासद को बरकरार रखना था। जो कुछ बयान किया जा चुका है, इससे ये नतीजा निकलता है कि हमारे लिए मसालेहा मादी की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा दूसरा मयार और मिलाग भी मौजूद है, और वो मसालेहा मानवी की ज़रूरत को पूरा करना है। और अगर माशरे की मसलहतों को पूरा करने को हम कानून के मोतबर होने का एक मयार जान लें, तो हमारे लिहाज से मसालेहा मादी और मसालेहा मानवी दोनों को शामिल होगा। अलबत्ता माशरे के मसालेहा की तहकीक व जस्तजू और इसके मसदाक को मुअय्यन करना एक उम्मीद और सिलसिला वार बहस है। ये इससे भी कहीं ज़्यादा वसी है जो फ़लसफ़ा सियासत और हुकूक में बयान की जाती है, और वो बहस इस बात पर मौकूफ़ होती है कि क्या हकीकत में इंसान मादी उमूर के अलावा मसालेहा वाकई भी रखता है, या ये कि इंसान के मसालेहा वही मसालेहा मादी ही हैं और इसके अलावा कुछ आदाब और रसूमात हैं कि जो कभी कभी बदलते रहते हैं, और दूसरे मानवी मसालेहा और अहम ज़रूरतों के वजूद में कुछ नहीं हैं। क्या मसालेहा और बाकी ज़रूरतें वही मादी उमूर जो इल्मी तजुर्बों से अंजाम पाते हैं और मादी तरीक़ों से ही इनको मुअय्यन किया जाता है, जैसे नज़ाफ़त, माश में पेशरफ्त करना, सनत और टेक्नोलॉजी, या इसके अलावा दूसरे मसालेहा रूही और मानवी भी मौजूद हैं जो तजुर्बा हिसी के काबिल नहीं हैं। अलबत्ता हमारा अकीदा यह है कि वाकई और मसालेहा वही मानवी और रूही मसालेहा हैं जो मताफिज़िक यानी हिकमत मारवा उल तबैया के मुतालिक होते हैं, और इस्तलाह में वो इल्मी मसाइल का जुज़ नहीं होते और इल्मी तरीके से काबले इस बात नहीं होते हैं। लिहाजा नतीजे के तौर पर अगर हम ये बयान करें कि माशरे में मानवी मसालेहा की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और इनको पूरा करना हुकूमत का वजीफ़ा है, और हम एक बुरहानी और मुदलल बहस पेश करना चाहें, तो हमको इस मसले को ज़रूर बयान करना चाहिए कि हमारे मादी मसालेहे के अलावा कुछ और भी मसालेहा रखते हैं या नहीं। 12वीं नशस्त, पेज नंबर 149। इक्तदार के बारे में इस्लाम और मगरबी तमद्दुन में नज़रियाती फ़र्क। नंबर 1, गुज़िश्ता मतालिब पर एक नज़र। हमारी बहस का मौजू इस्लाम के सियासी नज़रिए को बयान करना था, जिसके चंद फर्जिया थे, और इस नज़रिए को अकली तौर पर साबित करने के लिए इन मुकदमों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाकर इनके बारे में बहस होना चाहिए। जैसा कि हमने बयान किया कि इस्लाम के सियासी निज़ाम में खुदा का कानून किसी ऐसे शख्स के ज़रिए जारी होना चाहिए और हुकूमत का ज़िम्मेदार इस शख्स को होना चाहिए जो खुदा की तरफ से मंसूब हो और खुदा की तरफ से इसको इजाज़त दी गई हो। मंदरजा बाला नज़रिए के बारे में मंदरजा ज़ैल मुकदमों की ज़रूरत पेश आती है। पहला मुकदमा, माशरे के लिए कानून का होना ज़रूरी है। दूसरा मुकदमा, कानून खुदा की जानिब से नाजिल होना चाहिए। तीसरा मुकदमा, इन कवानीन का इजरा करना लाजम है और इनको जारी करने वाली इस्लामी हुकूमत है। मंदरजा बाला मुकदमों को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमान अफराद मंदरजा बाला नज़रिए को कबूल करने में कोई शक व शुबा नहीं करेंगे, लेकिन बहस को वाज़ा करने के लिए और दूसरे अफराद पर भी हक जाहिर होने के लिए इन मुकदमों को अकली इस्तदलाल के साथ बयान करना ज़रूरी है। माशरे में कानून का होना ज़रूरी है तो जहाँ तक हमको इल्म है, कोई शख्स भी اور وہ افراد بھی جنہوں نے اس بارے میں بحث کی ہے وہ اس میں شک نہیں کرتے کہ بشر کو اپنی اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں کس قانون کو حاکم ہونا چاہیے اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر قانون کے معتبر ہونے کے بارے میں فلسفہ حقوق اور حقوق داں حضرات نے بہت زیادہ تحقیق و جستجو کی ہے، اور ہم کس بارے میں بہتر قوانین اور دوسروں سے برتر قوانین کو مشخص و معین کریں، اس بارے میں ہم نے گزشتہ نشستوں میں قانون کے معیار و ملاک کو بیان کرنے کی خاطر 3 اہم نظریوں کی طرف اشارہ کیا تھا، البتہ اس بارے میں دوسرے نظریات بھی ہیں لیکن وہ اس اہمیت کے قابل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں بحث کی جائے۔ قانون کے معیار و ملاک کے بارے میں پہلا نظریہ عدالت اور قانون کا اصول عدالت کے موافق ہونا ہے، اور ہر وہ قانون جس میں جتنا عدل ہوگا اسی کو معاشرے میں جاری ہونا چاہیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قانون بہتر اور برتر ہے جو معاشرے کے نظام اور امنیت کو پورا کر سکے، اور آخر کار تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قانون بہتر اور برتر ہے جو لوگوں کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ 3 نظریے ان افراد کے مقابل میں ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ برے قانون کو اچھے قانون سے اور بہتر قانون کو برے قانون سے تشخیص و تعین کرنے کا کوئی بنیادی معیار نہیں ہے، اور صرف معیار و ملاک لوگوں کی خواہش ہے۔ معاشرہ جس چیز کو پسند کرے وہ بہتر ہے، اور قانون بھی اسی بنیاد پر بننا چاہیے۔ یہ پازیٹو یعنی مثبت نظریہ ہے جو ہماری نظر میں بالکل واضح طور پر باطل ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن جس شخص کا جو دل چاہے وہی قانون برتر ہو جائے، بلکہ ایک عقلی معیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی بحث کر کے کسی منطقی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔